نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ اسی مضمون کے تسلسل میں 46واں حکم بنتا ہے، یہود کے احوال اور ان کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہاں ایک اہم چیز ان کی قابل ذکر خصلت میں سے یہ بیان فرمائی کہ کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، یعنی عہد کی پاسداری نہ کرنا یہ ان کا قومی شعار بن گیا تھا. جب بھی کوئی عہد کرتے اس کو توڑ کر پھینک دیتے. قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے اسے توڑ کر پھینک دیا، یعنی عہد کی اپنی کمٹمنٹ کی اور اپنی کنوکشن جو ہوتی تھی ان کی اور کمٹمنٹس ہوتی تھی عہد جو ہوتے تھے ان کا اتنا بھی پاس نہ ہوتا تھا ان کو قومی سطح پر، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے تھے. اب یہاں عہد کو توڑ کے پھینک دیا اور ایمان نہیں رکھتے تھے، دونوں میں جوڑ کیا ہوا. عہد سے مراد جو بھی اللہ سے عہد کیا اور وعدہ کیا، اقرار کیا قومی سطح پر کہ ہم آئندہ یہ کریں گے اور یہ انجام برے کام انجام نہیں دیں گے، اس کو توڑ کر پھینک دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دل سے اس کو مانتے ہی ان سے جو عہد اور اقرار کرتے وہ دراصل دھوکہ بازی ہوتی تھی، محض بدل و فریب ہوتا. یہ 46واں حکم ہے آج اس کا بھی انتباہ کر لیں ہم اپنی قومی زندگی پر، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. کتنے عہد ہیں جو ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیے، 1947 کے عہد سے لے کر آج کے دن تک. اور جو عہد 47 میں کیا تھا لا الہ الا اللہ کا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، قرآن مجید نے کہا نبذہ فریق منہم توڑ کر پھینک دیا. کیا ہم نے اس عہد کو توڑ کر پھینک دیا یا نہیں؟ آج کوئی لا الہ الا اللہ کا قومی زندگی میں بطور نظام کے نام لینے کو تیار ہے؟ یہ وہ لا الہ الا اللہ کا عہد ہے جو آپ ٹیلیویژن پر ہر روز دیکھ رہے ہیں، جو ٹیلیویژن پر یہ ہو رہا ہے یہ لا الہ الا اللہ کا عہد ہے کہ اللہ ہمیں ایک سرزمین ایک وطن عطا فرما، وہاں ہم تیرے دین کا نظام لائیں. پھر ہم نے ایک قرارداد و مقاصد کا پاس کی تھی جس کو آبجیکٹو ریزولوشنز کہتے ہیں، وہ پھر ہمارے آئین میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں یہ قرارداد و مقاصد پریمبل دیباچہ کے طور پہ شامل تھی، اور بعد ازاں اس کو بجائے دیباچہ رکھنے کے باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا. اب وہ قرارداد و مقاصد یعنی عہد، لا الہ الا اللہ کا عہد قومی سطح پر ہم نے اللہ سے کیا تھا، اور قرارداد و مقاصد کی شکل میں ہم نے ایک دستوری اور آئینی عہد پوری قوم کے ساتھ کیا، پوری قوم کے ساتھ کیا. آپ میں سے جو نوجوان اور پڑھے لکھے احباب کچھ سوچ بوجھ رکھتے ہوں اور دستور کو پڑھ سکے، اردو میں بھی ملتا ہے انگلش میں بھی، آپ اس پریمبل کو یعنی قرارداد و مقاصد کی پہلی 5-7 آرٹیکلز کو ضرور پڑھیے پڑھیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم نے قیام پاکستان کے وقت اپنی قوم کے ساتھ کیا عہد کیا تھا، جس عہد کو ہمارے ملک کے دستور کا بنیادی حصہ اور اساس بنا دیا گیا، ہم نے بھی قومی عہد کیے، پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نے توڑ کر اس کو پھینک دیا یا نہیں. اس عہد میں جہاں سے ہمارا دستور شروع ہوتا ہے، اس وقت یہ کانسٹیٹیوشن میرے سامنے نہیں ہے، جہاں سے جس جملے سے ہمارا دستور شروع ہوتا ہے اس کا پہلا جملہ اور پہلا پیرا ہی یہ ہے، جہاں سے آئین پاکستان کی ابتدا ہوتی ہے، کہ یہ اقتدار اللہ کی امانت، یہ اقتدار حکومت اللہ کی امانت ہے، اور جو حدود اللہ نے متعین کیے ہیں، یہ خاص لفظ ہے قابل توجہ، جو حدود اللہ نے متعین فرمائی ہیں، ان حدود کے فریم ورک میں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جو منتخب حکومت ہوگی وہ اسے بطور امانت چلائے گی. یہ حدود کہاں گئی، وہ امانت کہاں گئی، اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود کے اندر رہ کر چلانا وہ کہاں گیا؟ ہم نے توڑ کے پھینک دیا. پھر اسی قومی عہد کے اندر یہ بھی درج ہے دستور کے ابتدائیہ میں کہ جو بھی حکومت ہوگی قومی سطح پر یہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اللہ رب العزت نے جو احکام ہم کو دیے ہیں ان کے مطابق معاشرے کو استوار کیا جائے گا، اور انفرادی اور اجتماعی طور پر معاشرے کو یہ ماحول مہیا کیا جائے گا کہ وہ قرآن اور سنت کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے. یہ میں نے بالکل لفظ بلفظ ترجمہ کر کے سنا دیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل کا بلا تبصرہ. اب آپ فیصلہ خود کر لیں، نابازہ فریق من ہو، یہود تباہ ہو گئے کہ اللہ سے عہد کرتے اور توڑ کر پھینک دیتے، ہم نے بھی عہد کیے اور توڑ کر پھینک دیے. اور پھر کتنے عہد ہیں جو اس قوم میں الیکشنوں کے وقت کیے جاتے ہیں، جتنا گناہ الیکشنوں کے زمانے میں ہوتا ہے اس ملک میں دھرتی پر، جھوٹ بولنے کا گناہ، دھوکہ دہی کا گناہ، دجل اور فریب کا گناہ، عیاری اور مکاری کا گناہ، بدیانتی کا گناہ، شاید وہ پورے پانچ سال میں نہیں ہوتا. اور جب طبقے اقتدار پر آ جاتے ہیں پھر ایک نئی گناہ کی ریت شروع ہو جاتی ہے. اور اب تو صورت یہ ہے کوئی اندر ہو یا باہر، پوری کی پوری زندگی گناہ سے آلودہ ہو گئی، پوری کی پوری زندگی جرائم سے عبارت ہو کے رہ گئی ہے، اور عہد شکنی سے عبارت ہو کے رہ گئی ہے، اور اللہ کے دین کو اور دین کی قدروں کو توڑ کر اٹھا کر ہم نے پھینک دیا ہے. اگر سوال یہ ہے کتنی ہیں ہم میں سے جن کو اس ٹوٹ جانے کا بھی احساس ہے کہ ہم نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا اور توڑ کر پھینک دیا، کتنوں کو احساس بھی باقی رہ گیا، احساس بھی ٹوٹ گیا ہے اور اس کو بھی توڑ کے پھینک دیا. وائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا مگر کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. اب تو اس نقصان کا احساس بھی جاتا رہا. اس کے بعد آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، اور یہ 47واں حکم ہے، جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا اور وہ اس کتاب کی اصل تصدیق کرنے والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسی طرح جب ان کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کی کتاب کی تعلیم ان کے سامنے رکھی، اور جو تورات ان کے پاس تھی وہ تورات بتا رہی تھی کہ یہ آنے والا رسول حق ہے اور اس رسول کی تعلیمات حق ہے، مگر انہوں نے اپنی کتاب کو بھی اٹھا کے کتاب اللہ براء ظہورہم اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا. یوں کیسے؟ یعنی انہوں نے ایک ذہن بنا لیا کہ ہم نے نہیں ماننا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب میں آپ کو اس کا تجزیہ سمجھا رہا ہوں. انہوں نے ایک زین بنا لی. کل رات میں نے مفصل بات کی تھی کہ جب وہ اس نتیجے پر پہنچے جلدی جائیں, اس نتیجے پر پہنچے کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے, یہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں, اور قرآن مجید نے بغیم کا لفظ استعمال کر کے فرمایا کہ حسد اور عداوت میں وہ ڈوب گئے اور حسد کی بنا پر انہوں نے انکار کر دیا. سب کچھ جاننے پہچاننے کے باوجود جب انکار کا ذہن بن گیا, یہ بات توجہ طلب ہے. اب ان کے سامنے کتاب بھی موجود تھی تورات, جس پر وہ ایمان رکھتے تھے اور جس کے بعد وہ ایک قوم تھے, ایک امت تھے, وہ کتاب بھی موجود تھی, اور جس کا انکار کر رہے ہیں وہ سب کچھ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا اب نکال دیا گیا نا رفتہ رفتہ. مگر جس زمانے قرآن مجید اترا اس زمانے کو سب کچھ تورات میں اور انجیل میں موجود تھا. آج بھی ہے مگر اب وہ رد بدل کرتے 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 اتنی اس میں تبدیلیاں کر دی گئیں اور اس کو اتنا مسخ کر دیا گیا, ڈسٹورشن کر دی گئی, اتنی امینڈمنٹس کر دی گئی, اتنی کرپشن کر دی گئی اس کے ٹیکسٹ میں, اس کے نقل میں, کہ اب وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور ترجمے در ترجمے, ترجمہ در ترجمہ, اور ہر یاد رکھ لیں ایک بائبل ایک تماشا ہے کہ ہمیشہ جو بھی ایڈیشن چھپتا ہے پہلے سے مختلف ہوتا ہے, جو ایڈیشن چھپتا ہے وہ پہلے سے مختلف, پھر جو پاکستان میں چھپتا ہے وہ برٹش ایڈیشن سے مختلف, وہ جو وہاں چھپتا ہے وہ امریکن ایڈیشن سے مختلف, وہ کینیڈین ایڈیشن سے مختلف, کوئی فلاں شخص کا ایڈیشن, کوئی فلاں کا ایڈیشن, کوئی فلاں سن کا ایڈیشن. حتیٰ کہ جب ان سے گفتگو ہوتی ہے اور بائبل کے ہم ریفرنس دیتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہاں اس میں تو نہیں ہے, تو ان کو ایڈیشن بتانا پڑتا ہے کہ بائبل ایڈیشن فلاں میں درج ہے, ہر ایڈیشن میں اس میں ٹیکسٹ تبدیل کر دیا جاتا ہے. باغیچہ اطفال ہے, تماشا بن گیا. اس وقت سب کچھ موجود تھا, پوری کتاب کی انٹیگریٹی نہ رہی, کتاب کی سولیڈیریٹی, کتاب کی سالمیت نہ رہی, سب کچھ موجود تھا. اب سوال یہ ہوا کہ جب دین بن گیا کہ نہیں ماننا دین اسلام کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا, انکار کا دین بن گیا, تو اب دشواری کیا تھی؟ دشواری ان کے لیے یہ تھی کہ وہ جو ان کی اپنی کتاب تھی تورات, اس میں بھی سب کچھ لکھا ہوا تھا. قرآن کا تو انکار کیا, قرآن لانے والے پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا, اب اپنی کتاب کہاں لے جائیں؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جب حسد آ جاتا ہے اور حسد کے بعد انکار جنم لیتا ہے تو وہ انسان کو اس انتہا تک جا پہنچاتا ہے کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم, انہوں نے اپنی کتاب تورات کو بھی اٹھا کے پشت پیچھے پھینک دیا, کہا کہ جب نہیں ماننا تو اپنی کتاب جس پر ایمان تھا وہ بھی پھینک لی, اس میں لکھا ہے تب بھی نہیں ماننا. کانہم لا یعلمون, اس طرح اٹھا کے سب کچھ پھینک دیا جیسے وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے تشریف آوری کی خبر کو اور اپنی کتاب کے بتانے کو کسی شے کو جانتے ہی نہیں, اس طرح مکر گئے. آج ہماری قومی زندگی اور قومی سوچ کسی بات کی عکاس ہو گئی. ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ بہت کچھ کیا جانے والا حرام ہے, فسق و فجور ہے, فواہش منکرات ہیں. یعنی اگر کہا جاتا ہے, کوئی کہہ دے کہ ٹی وی پر جو ثقافت بیان کی جا رہی ہے اور جو پرچار کیا جا رہا ہے یہ واضح طور پر فواہش اور منکرات میں سے ہے, بے حیائی میں سے ہے اور یہ حرام میں سے ہے, اس کا جواب ملتا ہے جس کا جی نہ چاہے وہ نہ دیکھے. ہم تو ٹی وی سے وہی کچھ نشر کریں گے جو قوم چاہتی ہے. قرآن کہاں گیا کہ جو قرآن چاہتا ہے؟ وہ کہاں گیا؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ کہاں گیا؟ جو رسول چاہتا ہے وہ کہاں گیا؟ جو قرآن کے ساتھ ہم نے عہد کر رکھا تھا وہ کہاں گیا؟ وراء ظہورہم, ہم نے وہ سارے عہد اللہ سے, اللہ کے رسول سے اور قرآن کے ساتھ جو کر رکھے تھے, صرف اپنی خواہش نفس کی خاطر, اپنی شہوت پرستی کی خاطر, اپنی ذہنی فکری اور نظری عیاشیوں کی خاطر اور معاشرے کو لادین بنانے کی خاطر, تاکہ مستقبل کے راستے ہمارے لیے ہموار ہو جائیں, سب کچھ ہم نے اٹھا کے جانتے ہوئے پیچھے پھینک دیا. اپنی پشتوں کے پیچھے بھیج لیا. پھر وہاں سوال پیدا ہوتا ہے کتنے ہیں جن کو اس کا درد ہے, کتنے کے ذہنوں میں سمر کا احساس بھی باقی رہ گیا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج چند لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں احساس ہے, بس موسموں کی بات ہے, کل وہ بھی نہیں رہے گا. ٹھہرتے ٹھہرتے دل یہ ہی ٹھہر جائے گا, بات جو آج ہے کل ہمیں ہجرا میں نہیں, کل شب ہجرا میں نہیں. بس آج کچھ دل تڑپ رہے, کچھ ٹھنڈے پڑ چکے. اگر یہی کیفیت رہی تو پھر ٹھہرتے ٹھہرتے دل یوں ہی ٹھہر جائے گا, ایک اجتماعی موت ہم پر طاری ہو جائے گی, ضمیر کلیتاً مردہ ہو جائیں گے. اور وہ کیفیت جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے, سن من بکمن امن کو لا یرجعون, حق کی آواز اٹھائی جائے گی مگر کان سنیں گے بھی نہیں, حق دکھائی دے رہا ہوگا مگر آنکھیں دیکھیں گی نہیں, اپنے سوچنے سے انکاری ہو جائے گی. ہم اس کس صورت حال کے اندر داخل ہو چکے ہیں, سن من بکمن امن اس سچویشن کے اندر داخل, یہ نہیں کہ اس کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں ہم اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں. اب جو جنگ ہے وہ قوم کو تباہی کے کنارے سے نہیں, تباہی کے اندر جو قوم داخل ہو چکی ہے اس کو کھینچ کر واپس لانے کی ہے. اس کے بعد 48واں حکم ہے, اس کا تعلق جادو سے ہے. فرمایا وقت رہی ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان, اگلا حکم دیا. اور وہ یہود تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑا کرتے تھے. ما تتل الشیاطین, یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جادوگری شیطانوں کا کام ہے, انسانوں کا کام نہیں. قرآن مجید بڑا کیٹیگوری کر رہے ہیں مگر ہم نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. قرآن کی باتوں میں رکھ رکھاؤ, کنفیوژن اور التباس نہیں ہوتا. التباس ہم خود اپنے مفاد کے لیے کریٹ کرتے. فرمایا وہ اس جادو کے پیچھے بھی لگے گئے تھے جس کا کرنا شیطانوں کا کام تھا. تو جادوگری انسانوں کا مسلمانوں کا شعبہ نہیں بلکہ شیطانوں کا کام. اور فرمایا وما کفر سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا, یہاں کفر مراد وہ جادوگری. پہلے فرمایا کہ جادوگری شیطانوں کا کام تھا, اب اس مقام پر جادوگری کو کفر قرار دیا جا رہا ہے. جادوگری کفر, اور فرمایا یہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا, ولکن الشیاطین کفروا, یہ کفر جادو کا کفر شیطان کرتے تھے. کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بات کیا میری اپنی تفسیر ہے یا قرآن بھی اس کو ابھی تک جادو کا لفظ تو نہیں آیا کہ اس کو کفر سمجھے. قرآن کہتا ہے یعلمون الناس السحر, یہ کفر شیطان کرتے تھے. اور وہ کفر کیا تھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی جو فرشتوں کو اتارا گیا تھا, یہ جادو اس کو قرآن مجید نے کفر کہا. اب اس کی مختلف شکلیں, اس جادو کے قبیل میں کئی چیزیں آ جاتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا من اتا ساحرا او عراسا فقد کافر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا بے شک کسی جادو باز گیا کسی بھی پریشانی کے لیے. جادو کا وجود حق ہے مگر کفر ہے, کفر کا بھی وجود تو ہے نا. بعض لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں جنہیں فلاں سے یہ کروایا تو اس کا تو اثر ہو گیا, اور فلاں نے جادو کیا اور فلاں پر اثر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یہ حق ہوا نا. عورتیں توجہ سے سنیں کہ یہ جھنڈے میں زیادہ پھنس جاتی ہیں, ہماری بہنیں توجہ سے سنیں کہ اس کا اثر ہو گیا, اس کا مطلب ہے یہ ہوا تو صحیح نا. پھر ہاں یہ اسی طرح ہوا جیسے شراب بھی ہے تو شراب بھی نا, چوری ڈاکا بھی ہے، بدکاری بھی ہے، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، یہ سب چیزیں وجود موجود ہیں، تو غیر موجود تو نہیں، مگر اس کو کفر کہتے ہیں. جادو کا وجود ہے، جادو کے اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، مگر یہ ایمان کے منافی ہے اور سراسر کفر ہے. اس کے پیچھے جانا ایمان ترک کرنا اور کفر کی پیروی کرنے کے مترادف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی اپنا کام نکلوانے کے لیے جادوگر کے پاس گیا یا عرافن یا قسمت کا ہار بتانے والے کے پاس گیا، اس خرابی میں گزرے مبتلا ہے. قسمت کا حال بتانے والے کے لیے کے پاس گیا، کوئی توتے لے کے بیٹھا ہے، کوئی کیا وہ لے کے بیٹھا ہے، پانسے پھینکتے ہیں وہ ٹھیکرے لے کے بیٹھا ہے، کوئی کارڈ لے کر بیٹھا ہے، کوئی ذاتے بناتا بیٹھا ہے، قسمت کارڈ پوچھتے ہیں میری شادی ہوگی یا نہیں، میرا کاروبار چمک پڑے گا یا نہیں، یہ معاملہ کیسا ہوگا، ترقی ہوگی یا نہیں، میری حکومت برقرار رہے گی، یہ سال گزر جائے گا یا نہیں. دوسرا جاتا ہے پوچھتا ہے کہ اس سال میں حکومت گرا لے گا یا نہیں، مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں گے دوسرا کہتا نہیں دو سال گزر جائیں گے یا نہیں. یہ سارے کسی بھی بندے، کوئی بیوی کے لیے جائے، کوئی سانس کے خلاف جاتا ہے، بہو جاتی ہے کہ سانس کا ہڑبڑا ہی نکل جائے، شہید ہو جائے سانس کا جو تنہا میرا ہی حکمرانی رہے، سانس جاتی ہے جب سے بہو گھر میں آئی ہے میرا ہی گھر کھو گیا، کوئی اس کا معاملہ ہو جائے، کوئی ماں جاتی ہے بیٹا میرے ہاتھ میں آ جائے، کوئی بیوی جاتی ہے کہ شوہر میرے ہاتھ میں آ جائے. یہ مختلف بندے ہیں، کوئی فلاں کے خلاف، کوئی فلاں کے خلاف، جس مرض کے لیے بھی جائیں، جو جادو کے لیے گیا، تلنے کے لیے گیا، ٹوٹکے کے لیے گیا، ان کالے بندوں کے لیے گیا، حضور نے فرمایا اس نے محمد مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے ساتھ کفر کر دیا. فرمایا میرے اوپر اترنے والے قرآن کے ساتھ کفر کر دیا، یہ کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسلام نے توکل کی تعلیم دی ہے، استعاذہ کی تعلیم دی ہے کہ انسان اللہ سے پناہ مانگے، قرآن سے مدد لے، صبر سے مدد لے، نماز سے مدد لے، استعانت بالصبر کرے، استعانت بالصلاۃ کرے، استعانت بالعبادہ کرے، حضور کے توکل کے ذریعے اللہ سے استعانت کرے. اللہ پاک اپنی خیرات و برکات کے اور حسنات کے قرآنی تعلیمات کے راستے بتائے، ان پر عمل ہونا چاہیے، نہ کہ ان امور کی طرف کہ جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کفر قرار دیا ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ فتنہ ہے. اور پھر آگے اس فتنہ اور کفر کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی، ما فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. اس جادوگری کے فتنہ میں سے فتنہ قرآن نے بیان کیا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتے تھے، تفریق کروا دیتے تھے. یہ کام بھی کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے، بہت سے لوگ یہ دھندے لے کے بیٹھے ہیں، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنا، بھائیوں کے درمیان تفریق کر دینا، رشتوں کے درمیان تفریق کر دینا، اور شیطان کو جتنی خوشی طلاق پر ہوتی ہے کہ جس شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، جتنی خوشی شیطان کو اس پر ہوتی ہے کسی اور عمل کو نہیں ہوتی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ہر شام کو تخت لگاتا ہے اور سارے شتونگرے اس کے شاگرد شیاطین جمع ہوتے ہیں، اور وہ ساروں کو جمع کر کے تخت پہ بیٹھ کے پوچھتا ہے بتاؤ آج کے تمہارے کارنامے کیا ہے. کوئی کہتا میں نے فلاں کا سر پھروا دیا، کوئی کہتا اس کو قتل کروا دیا، کہتا اس کی گالی گلوچ کروا دی، جو جھگڑا کروا دیا، اس طرح کے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں. ایک شیطان کا بچہ اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی نے جھگڑا کرا کے طلاق کروا دی. شیطان اٹھ کر اس کا ماتھا چوم لیتا ہے، کہتا ہے تو نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا. سب سے بڑا کارنامہ شیطان کے نزدیک یہ ہے کہ پھونک پڑ جائے. یہ پھونک خامیاں بیوی کے مابین ہے، اس کا ذکر ہے نفس میں، مگر یہی پھونک مسلمانوں کے مابین، بھائیوں کے مابین، والدین اور اولاد کے مابین، خونی رشتوں کے مابین، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس رشتے میں پھونک پڑ جائے تو یہ شیطانی عمل ہے. ہمیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو خیر سے عبارت کرنا چاہیے. اس کے بعد 49واں حکم آ رہا ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب علیم. فرمایا ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جب تم حضور علیہ السلام کی مجلس محفل میں بیٹھے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا یہ کہ کوئی گفتگو فرما رہے ہوتے اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوتے اور دوران گفتگو کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہ آتی یا کوئی لفظ یا جملہ سمجھ نہ سکتا، تو وہ چاہتا کہ حضور علیہ السلام اس لفظ کو یا جملے کو دہرا دے، ریپیٹ کر دے تاکہ میں سمجھ لوں. اس مقصد کے لیے وہ کہتا رائنا یا رسول اللہ، کیا کہتا رائنا یا رسول اللہ، یعنی آقا مجھ پر شفقت کیجیے، رعایت کیجیے، یعنی ذرا یہ بات دہرا دیجیے، میں بات سمجھ نہیں سکا، مقصود یہ ہوتا. یہ بات جب یہودیوں کے ہاتھ میں پہنچی، وہ بدبخت تھے، گستاخ تھے، انہوں نے اس لفظ کو میڑ مروڑ دیا، اس کے کئی غلط معنی بھی نکلتے تھے، یہ لگا دی رائنا بنا دیا، اس کا معنی بنتا تھا ہمارا چرواہا، الغرض بہت سے معنی ہیں اس کے، تو اس کو نیگیٹو سینس میں استعمال کرنے لگے اور استہزاء کرنے لگے اور رائنا کے لفظ کو مستخانہ معنی میں یوز کرنے لگے. اب صحابہ کرام جو یہ لفظ کہتے تھے وہ تو گمان بھی نہیں کر سکتے تھے گستاخی کا، ان کے تو ذہنی گمان میں بھی گستاخانہ مفہوم نہیں تھا، وہ تو عذر ہے ادب عرض کرتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، شفقت اب طلب کرتے آقا شفقت فرمائی، کرم فرما دیجیے، ذرا شفقت کر دیجیے، وہ تو اس سنس میں لے رہے تھے. مگر جب دشمنوں کے پاس گیا تو انہوں نے ایک اچھے لفظ کو غلط معنی پہنا دیا. میں آپ کو پرانی تعلیم بتا رہا ہوں کہ بارگاہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزاکت کیا ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب کی اہمیت کیا ہے قرآن کے نگاہ میں، اللہ کے نگاہ میں. بدستور وہ تو یوں قرآن کی کئی آیتوں کا مذاق کرتے تھے، یہ بات توجہ طلب ہے، کیا وہ صرف اسی لفظ کا مذاق کرتے تھے اور آیتوں کا مذاق نہیں کرتے تھے؟ بولیے، وہ تو قرآن مجید کی بیسویں آیتوں کا ٹھٹا کرتے تھے اور قرآن مجید نے بیسویں مقامات پر فرمایا کہ ہماری آیتوں کا استہزاء کرتے ہیں، ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے دین سے ٹھٹا کرتے ہیں، تذیب کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اور فرمایا آج تم ہماری آیتوں سے اور ہمارے مومنوں سے استہزاء کرتے ہو، قیامت کے دن ہم استہزاء کریں. یہ تو سیدنا علیہ السلام کے وقت سے یہ معاملہ چلا رہا ہے، وہ تو قرآن کا، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکام کا استہزاء کرتے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز میں جماعت کے اندر داخل ہو جاتے اور قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہوتی اور اس تلاوت کے غلط معنی بناتے، الفاظ کو رد بدل کرنے کی کوشش کرتے، ان الفاظ میں غلط معنی داخل کر دیتے، ان کے سیاق و سباق کو ہٹا دیتے، وہ تو آیتوں کے ہر موقع کی تلاش میں رہتے تھے، اور یہ رسوم الکلمہ بعد مبادے ہی، اور وہ اللہ کے کلام کے آیتوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے. یعنی وہ تو الفاظ کا رد بدل کرنا، ان کو غلط معنی پہنانا اور ان کا ٹھٹھا اور مذاق کرنا ان کا معمول تھا. ایک لفظ رائنا کا مذاق انہوں نے اکیلے سے نہیں کیا تھا، ان کا تو معمول چلا رہا تھا آیات قرآنی اور کلمات الہیہ کا مذاق اڑانا. اب اس پس منظر میں اس حکم کو سمجھیں، وہ کون جو دوسروں آیات قرآنی کا مذاق اڑاتی، دوسروں احکام قرآنی کا اور الفاظ قرآنی کا اور تعلیمات الہیہ کا مذاق اڑاتی ہے، استہزاء اور تذیب قوم کا شعار بن چکا ہے. انہوں نے اگر اس لفظ رائنا کو بھی اپنی ماحول میں اور اپنے حلقوں میں بطور استہزاء کے اور گستاخی کے استعمال کرنا شروع کر دیا تو کون سی عجیب بات کر دی تھی؟ کوئی نیا کام تو نہیں کیا تھا. تو کیا کوئی اور مقام بھی قرآن میں ایسا ہے کہ جس آیت کا وہ مذاق کرتے چلے جائیں تو اللہ پاک نے اس آیت کے پڑھنے یا ان الفاظ کے بولنے سے منع کر دیا؟ اللہ نے کبھی منع نہیں فرمایا تھا، اس لیے کہ وہ ٹھٹھا کرتے ہیں اللہ ان کو عذاب دے گا. وہ چھٹا ان کے لیے قیامت کے دن ایک عذاب بن کے ان کو خود سامنے آ جائے گا، وہ تحقیق اور وہ استضاع ان کو خود جہنم میں لے جائے گا، انہیں ان کے حال کو چھوڑ دیا جاتا، آیتیں نہیں چھڑوائی جاتی تھی، لب نہیں چھڑوائے جاتے تھے کہ مسلمان تو نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں نا، چلو ان کا عمل ان کے ساتھ، لکم دینکم بنی دین، تمہارا عمل اور تمہارا دین تمہارے ساتھ، اور ہمارا عمل اور ہمارا دین ہمارے ساتھ، ضابطہ یہ تھا. مگر سارے ضابطے تعلیمات الہیہ کے ایک طرف، رب کائنات نے اپنے محبوب کے ادب کو تمام تر قرآنی اور اسلامی ضابطوں سے بلند تر قرار دیا. تمام ضابطوں کے لیے، تمام احکام کے لیے ایک ضابطہ ہے مشترک، مگر جب ادب بارگاہ رسالت کی باری آتی ہے، سارے ضابطے سے ہٹ کر ایک نیا ضابطہ بنا دیا جاتا ہے.